خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کے شمال مغربی حصے میں سلامتی کے خدشات کے باعث بے گھر ہونے والے افراد کی امداد کے لیے 92 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ عالمی ادارے کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق سینٹرل ایمرجنسی ریسپانس فنڈ کی طرف سے یہ رقم خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں بے گھر ہونے والے 10 لاکھ سے زائد افراد کی فوری اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اہم ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ پاکستان کے قبائلی خطے وزیرستان میں حریف طالبان دھڑوں کے درمیان ہونے والی لڑائی میں جمعے کے روز کم از کم 13 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے قبائلی علاقوں شمالی و جنوبی وزیرستان میں جمعے کی صبح تشدد کی دو مختلف واقعات میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق شمالی و جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے شوال میں ایک گاڑی پر راکٹ حملے اور فائرنگ کے تبادلے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے سے کچھ دیر قبل شمالی وزیرستان کے علاقے دتاخیل سے شوال جانے والی ایک گاڑی کو ندراخیل کے علاقے میں دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے سے گاڑی کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ اس پر سوار 3 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ دونوں واقعات میں ہلاک ہونے والوں کی فوری طور پر شناخت نہیں ہو سکی ہے، لیکن مقامی ذرائع کے مطابق مرنے والوں کا تعلق مبینہ طور پر طالبان کی دو مختلف گروپوں سے ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا ہے جب حالیہ دنوں میں شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کی مختلف گروپوں میں جڑ پہ اور ایک دوسرے پر حملے ہوتے آ رہے ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران ہونے والے ایسے آپسی جھگڑوں میں 30 سے زائد عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں۔ تاہم قبائلی علاقے میں ذرائع ابلاغ کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہونے والے جانی و مالی نقصانات کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے۔ مبصرین ان واقعات کو طالبان کی آپسی اختلافات کا شاخسانہ قرار دے رہے ہیں۔ کلدم تحریک طالبان پاکستان حکومت کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہے اور اس عمل میں اپنی سنجیدگی ظاہر کرنے کے لیے اس نے 10 اپریل تک پیربندی کا اعلان بھی کر رکھا تھا۔ پیربندی کے میعاد ختم ہونے کے بعد تاحال اس میں توسیع کے بابت کوئی بیان سامنے نہیں آیا اور نہ ہی سرکاری مذاکراتی کمیٹی کی طالبان سے دوسری براہ راست ملاقات کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے۔ تاہم طالبان کے نامزد کردہ رابطہ کاروں کا کہنا ہے کہ فریقین میں اعتماد سازی کا عمل جاری ہے اور مشکلات کے باوجود جلد ہی مزید پیش رفت کی توقع ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
لاکھوں بھارتیوں نے انتخابات کے تیسرے مرحلے میں حق رائے دہی استعمال کیا۔ یہ ووٹ اپوزیشن کی ہندو قوم پرست بی جے پی جماعت کے لیے کانگریس پارٹی کا 10 سالہ دور ختم کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ جمعرات کے روز متعدد حلقوں میں تشدد پھوٹ پڑا۔ ریاست بہار میں مو نواز مشتبہ باغیوں کی جانب سے بم دھماکے میں 2 بھارتی فوجی ہلاک اور کم از کم 3 زخمی ہوئے۔ مو نواز باغیوں نے ووٹروں پر زور دیا ہے کہ وہ انتخابات سے دور رہیں۔ انہوں نے انتخابات میں رخنا ڈالنے کی دھمکی دی ہے۔ افغانستان کے صدارتی انتخابات کے اہم امیدوار اور سابق وزیر خارجہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ انتخابات کے پہلے مرحلے میں ڈالے جانے والے ووٹوں کی گنتی شفاف طریقے سے انجام دی جانی چاہیے۔ جمعرات کو وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو دیے جانے والے ایک انٹرویو میں عبداللہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ انتخابات میں شکست اور فتح سے کہیں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پورا انتخابی عمل شفاف اور قانون کے مطابق انجام پائے۔ آسکر پسٹوریس کے مقدمے کی اس ہفتے کے لیے سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ جنوبی افریقی ایتھلیٹ ایسے سوالوں کے جواب میں ٹال مٹول سے کام لیتے دکھائی دیے، جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی دوست پر گولی چلائی۔ پسٹوریس نے گواہوں کے لیے مخصوص کٹہرے میں پروسیکیوٹر گیری نل کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اپنا 5واں دن گزارا۔ پسٹوریس خود پر قتل کے الزامات سے انکار کرتے ہیں اور اگر الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو انہیں 25 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ جہاز سازی کی تاریخ میں اپنا نام رقم کرتے ہوئے سوئٹزرلینڈ کے ایک پائلٹ شمسی توانائی سے چلنے والے ہوائی جہاز پر پوری دنیا کا چکر لگانے کی تیاری مکمل کر چکے ہیں۔ سولر ایمپلس نامی طیارہ آئندہ سال ہونے والی اس مہم جوئی کے لیے آئندہ ماہ اپنی تجرباتی اڑان شروع کرے گا۔ امریکہ کے ایک موخر اخبار نیو یارک ٹائمز کی خبر کے مطابق روس نے امریکی تفتیشکاروں کو بوسٹن بم دھماکوں کے مشتبہ شخص تیمرلان سرنائف سے متعلق معلومات فراہم کرنے سے انکار کیا ہے۔ بوسٹن میں 2 سال قبل میراتھن ریس کے دوران بم دھماکے ہوئے تھے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق روسی عہدیداروں نے امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کو بتایا کہ سن 2011 میں تیمرلان سخت گیر اسلامی عقائد رکھتا تھا۔ یونان کی دارالحکومت ایتھنز میں جمعرات کو مرکزی بینک کے سامنے بم کا ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن، اور پروڈیوسر ہیں بیٹا میر، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں کرٹس مائنم۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کے اندر طالبان کے دو مبینہ گروپوں کے درمیان جھڑپیں، دو مختلف حملوں میں کم از کم 13 افراد کی ہلاکت، اور اطلاعات کے مطابق آج طالبان کی مجلس شورا کا اجلاس ہونا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ حکومت کے ساتھ جنگ بندی کا مستقبل کیا ہے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ، اس نے اب سے کچھ دیر پہلے حکومت سے یا حکومتی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں طالبان تحریک کے ساتھ مذاکرات کا مرحلہ ہو یا پاکستان کے اندر جو پاکستان ڈیفنس آرڈیننس ہیں یا پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس ہیں، اس پہ ان کے تحفظات ہیں۔ پروگرام کا جو ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے، اس میں ہم بات کریں گے اقوام متحدہ کی امداد پاکستان کے اندر عسکریت پسندی کے سبب بے گھر ہونے والے افراد کے لیے۔ اگلے سیگمنٹ میں بات ہوگی پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس، ہیومن رائٹس واچ جو کہ عالمی ادارہ ہے انسانی حقوق کی نگرانی کرتا ہے، اس کے کچھ تحفظات ہیں اس قانون پہ، اور سرگرم کارکن کیا کہتے ہیں، حکومت کا کیا موقف ہے، اور یہ بھی ہم جانیں گے کہ جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہاں پہ اگر خطرات کی نوعیت ہو تو انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں، اور کہاں پہ ایسے گرے ایریاز ہیں کہ وہاں بھی کچھ نہ کچھ سختی سے کام لیا جاتا ہے۔ پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم بھارت کے انتخابات پہ نظر ڈالیں گے، تازہ ترین جو ڈیولپمنٹس وہاں پہ ہو رہی ہیں اس پہ بات کریں گے۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں، خاص طور پہ جنوبی وزیرستان میں اور شمالی وزیرستان میں، جمعہ کی صبح دو مختلف گروہوں کے درمیان تشدد کی اطلاعات ملی ہیں، اور اس واقعات میں کم از کم 13 افراد مارے گئے ہیں۔ مقامی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے شوال میں ایک راکٹ حملہ کیا گیا ایک گاڑی پر، اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں کم از کم 10 لوگ مارے گئے، اور اس سے کچھ دیر پہلے شمالی وزیرستان کا جو علاقہ ہے دتاخیل، وہاں سے شوال جانے والی ایک گاڑی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اور دیسی بم یا دیسی ساختہ جو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے بم تھا اس کو اپلائی کیا گیا اس پہ، اور اس میں بھی 3 جو ہے وہ کار سوار مارے گئے ہیں۔ کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں چونکہ وہاں پہ ایکسس نہیں ہے، اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ وہاں سے رپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ دو مختلف گروپ ہیں طالبان کے جن کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے، اور اس کا پیش خیمہ یا اس کی ریزن یہ بتائی جا رہی ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات۔ تو اس پہ اختلافات ہیں، اس پہ ہم بات بھی کریں گے، انالیسز بھی لیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے فخر کاکاخیل صاحب نے، سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ شاہد انور صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کے، اور پاکستان کے اندر اس انسرجنسی اس پہ خاص نظر رکھتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ فخر، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کی انفارمیشن کیا ہے اس واقعے کے بارے میں، جو دو مختلف واقعات پیش آئے اور ہم نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔
جی اسد، بینگ اے گراؤنڈ رپورٹر یہ اطلاعات میرے لیے اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس سے قبل میں نے دیکھا 2006 اور 2007 میں جنوبی وزیرستان میں جب غیر ملکی اور خصوصی طور پر جو سینٹرل ایشین لنکڈ ملیٹنٹس تھے ان کے خلاف وزیر جو اس وقت کے طالبان تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر قوم نے بھی ان کا ساتھ دیا، تو یہ ڈفرینسز چلتی رہتی ہیں۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ حکیم اللہ محسود جب حیات تھے اور ان کے جو ساتھی تھے ولی الرحمان وہ بھی حیات تھے ان دنوں میں، تو کچھ اختلافات اس میں سے دو چیزیں زیادہ تر اسد نوٹ کرنے کے قابل ہوتی ہے، ایک تو نظریاتی اختلاف اور دوسرا جو فائنانسز یا نیٹ ورک کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ مطلب کچھ آرگنائزیشن وہ کشمیر میں انٹرسٹ لیتی ہیں، کشمیر سینٹرک ہوتی ہیں، کچھ آرگنائزیشن سینٹرل ایشین سینٹرک ہوتی ہیں، کچھ آرگنائزیشن افغانستان میں، کچھ آرگنائزیشن یورپ اور دیگر ممالک میں، تو ظاہری بات ہے جو ان کے اسٹرنگز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اسی طرح ان کو کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا مشکل ہوتا ہے. جہاں تک حالیہ یہ جو نئی ویو چلی ہے, جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس وقت بھی حکیم اللہ محسود اور ولی الرحمان کے مابین کچھ ایشوز کے اوپر اختلافات سامنے آئے تھے, جس کا نتیجہ یہ نکلا وہ الزامات ایک دوسرے پر عائد کرتے رہے اپنی زندگی کے دوران. آف دا ریکارڈ اگر ہم بات کریں تو یہی تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بندے مروا رہے ہیں, پکڑوا رہے ہیں. جو سلسلہ ٹرائبل ایریا ٹانک اور پھر خیبر پختونخوا سے ہوتا ہوا کراچی تک جا پہنچا تھا, تاہم ان دونوں کے منظرنامے سے ہٹ جانے کے بعد کافی حد تک کوششیں کی گئیں کہ یہ جو دڑے بندیاں ہیں ان کو ہم روک سکیں. اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آبویسلی جو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ تھی وہ محسود ٹرائب کے پاس ٹریڈیشنلی بیت اللہ محسود, حکیم اللہ محسود یا ہیڈ آف سوسائڈ مشن جو ہوتے ہیں قاری حسین محسود, ان کے پاس ہوتی تھی. لیکن انہیں اندرونی خبکیوں کے باعث یا ناراضگیوں کے باعث فیصلہ یہ کیا گیا کہ کسی غیر محسود بندے کو یہ قیادت سونپی جائے گی, جس کے بعد ملا فضل اللہ کا نام آیا. تو میرے خیال میں وہ جو نظریاتی پلس جو انٹرسٹ اسٹیک ہولڈر جو ہیں جو ڈفرینس ہیں ان کے مابین یہی شاخصانے ہیں جس میں اب تک ہماری اطلاعات کے مطابق جو کنفرمڈ ہے جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں, جیسے کہ آپ نے شوال کا ذکر کیا, شوال اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے انتہائی ہے میں, اس کی ایک جانب سرحد افغانستان کے ساتھ لگتی ہے اور دوسری جانب یہ شوال حصہ جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان کو بھی آپس میں تقسیم کرتا ہے. تو وہاں پر بھی ان کی انٹینسٹی پہنچ گئی ہے. میرم شاہ میں ہم بھی ہم نے دیکھا, اس سے قبل بھی میری نظر سے گزرا 2009 کے اندر جب تحریک خراسان تحریک مجاہدین خراسان اور ساتھ میں حافظ گلبہادر صاحب کی جو شورہ مجاہدین تھی ان کے مابین بعض غلط فہمیوں کی بنا پر چپکلش جاری رہی اور پھر یہاں تک کہ بیان بازی تک بات پہنچی, ایک دوسرے کے خلاف پمفلٹ چھاپے گئے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. جہاں تک اہم جو سوال ہے وہ یہ کہ کیا یہ ساری چیزیں جو معاہدہ ہے یا جو امن مذاکرات ہیں ان کے اوپر سے انداز ہوں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک جانب میں ہر بار میرا اپنا یہ موقف رہا ہے کہ اس وقت سیاسی قیادت کے اوپر ذمہ داریاں بہت ہیں, لیکن بدقسمتی سے جو گراؤنڈ کے اوپر لوگ ہیں وہ ان کا گلہ یہ ہے کہ نہ تو سیاسی جو قیادت ہے ہماری وہ بلوغت کا مظاہرہ کر رہی ہے. لگ بھگ یہی صورتحال جو طالبان شورا کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں جو ذرائع کہہ رہے ہیں, ابھی تک اس کی تصدیق تو نہ ہو پائی, تاہم 25 افراد پر مبنی شورا کا کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بھی اس بات کے اوپر واضح ڈیوائیڈ.
صحیح, میں بالکل اس میں اگلے
ترجمان احسان اللہ احسان نے ذکر کیا کہ فی الوقت ہمارے اندر جو اختلاف ہے وہ بھی حکومت کے اوپر مشروط ہے کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی. اور ظاہری بات ہے حسن, مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جس طریقے سے بحث یا جو صحافی باقاعدہ آپ کو نظر آتا ہے کہ سائڈنگ کر رہے ہیں یا کرٹیسزم کچھ اس انداز سے کر رہے ہیں کہ اس سے کنفیوژن مسلسل بڑھ رہی ہے, اور اسی کنفیوژن کی خبریں ظاہری بات ہے طالبان بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مرکزی سطح پر وہ سنجیدگی نہیں ہے. اور اس کا برملہ اظہار جناب پروفیسر ابراہیم صاحب نے بھی کیا کہ طالبان یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید یا مخلص نہیں ہے یا ان کے ہاتھ میں وہ کنٹرول نہیں ہے یا ان کے پاس واک اختیار, جس کا میں نے ذکر آپ ہی کے شو میں کیا تھا کہ اہم چیزوں کی اتھارٹی جس کو لوکل زبان میں واک کہتے ہیں اختیار کہتے ہیں, کیسے اختیار کس کے پاس ہے. دونوں جانب سے میں تو کہوں گا کہ فریقین میں دونوں جانب سے اس چیز کی کمی پائی جا رہی ہے. اگر ایک جانب آپ ٹی ٹی پی کو دیکھیں ان کے ہاں بھی اتھارٹی کا مسئلہ آ گیا ہے, دوسری جانب اگر آپ
گورنمنٹ کی کمیٹیز
ہیں ان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. تو یہ اوور آل سچویشن ہے حسن.
جی ہمارے ساتھ پروفیسر شاہد انور صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا جو ان مذاکرات کے لیے جو ایڈوکیٹس تھے بہت ساری مخالفت کے باوجود خاص طور پہ لیفٹ کے دڑوں میں, ان کا ایک موقف یہ رہا ہے کہ جب آپ ملٹنٹ گروپس کے ساتھ بات کرنے جاتے ہیں تو پہلی ڈیوائیڈ تو وہیں پیدا ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ بات کرنے پہ تیار ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے ہیں, تو وہ ایک دوسرے سے نمٹ لیتے ہیں. کیا اٹ سیلف اس کو ایک حکمت عملی کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے, اور کیا اس پس منظر میں اس کو حکومت کی یا انتظامیہ کی کامیابی سمجھا جا سکتا ہے کہ طالبان گروپوں کے درمیان باقاعدہ اختلاف ہیں اور جھڑپیں ہیں اور بڑی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں؟
جی اصل میں ایسا ہے کہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ کسی حد تک جزوی طور پہ ایک جو اسٹریٹجی ہے اس میں ایک ہمیں جزوی کامیابی نظر آتی ہے کہ طالبان میں وہ ڈویژن ہے, لیکن حتمی طور پہ یہ کہنا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے گی میرے خیال میں یہ مشکل ہوگا, کیونکہ دو سیناریو اگر ہم دیکھیں ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جہاں پہ بھی گوریلا وارفیئرز ہوتی ہیں وہاں پہ جو گوریلا گروپس ہیں ڈفرینٹ, جب ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو وہ اسی قسم کا ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے.
صحیح.
تو چونکہ اظہار جو ہے ان کا وہ گن کے ذریعے ہی ہے, تو اس کا اسی قسم کے نتائج اس سے پیدا ہوتے ہیں.
تو آپ کے خیال میں جیسے فخر نے بھی کہا ہے, آپ کو اوور آل کیا لگتا ہے کہ اگر ملیٹنٹ گروپس اگر اس پہ منقسم ہیں تو اس میں بظاہر تو یہ خیال آتا ہے ذہن میں کہ اس سے حکومت کے ادارے یا ایجنسیاں وہ پینیٹریٹ کر جاتی ہیں ان علاقوں میں اور شاید رٹ قائم کرنے میں انہیں مدد مل جاتی ہے کچھ مخالف عناصر سے, لیکن یہ چیز کیا مذاکرات کے اوور آل جو کہ کلیکٹیو پروسیس ہے اس پہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہے؟
بالکل اس پہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اوور آل جو اسٹریٹجی ہے, پرٹیکولرلی گورنمنٹ کی سائڈ پہ جو اسٹریٹجی ہے, کیا وہ اس میں یہ ساری جو ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش موجود ہے کہ اگر یہ سچویشن ہے تو کیا گورنمنٹ اس کو کیپٹلائز کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے.
صحیح.
اگر تو وہ اس کو کیپٹلائز کرنے کی پوزیشن میں ہے تو بظاہر یہ سپیس نظر آتا ہے جس میں سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ اس اختلاف سے بینیفٹ کر سکتی ہیں. لیکن دو سیناریو ہمیں نظر آتے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ امکان ہو سکتا ہے کہ جو ان کی ان فائٹنگ ہے اگر اس کے نتیجے میں ایک گروپ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر جائے, کوئی بھی گروپ, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی شرائط جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرے گا پھر ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے گورنمنٹ کو.
صحیح.
ایک سیناریو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان جو ہے وہ اس قسم کی سچویشن پیدا نہیں ہوتی تو پھر واپس بات جو ہے وہ گورنمنٹ پہ آتی ہے کہ وہ کیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی جو اسٹریٹجک پلان ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس سے بینیفٹ کر سکے.
جی اچھا,
یہ دو چیزیں
دونوں اس میں اسپیکٹس ہیں. فخر یہ بتائیے گا کہ طالبان گروپوں کے درمیان اختلافات اگر نظریاتی ہوں یا مالی ہوں, جیسے جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے, ہر دو صورتوں میں اگر وہاں پہ سپلٹ آتا ہے, تقسیم ہوتی ہے, تو اس کا فائدہ تو جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو ہو سکتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟
حسن, میرے اپنے ذاتی رائے میں, چونکہ میں گزشتہ ایک دہائی سے زائد ہو گیا مجھے وار رپورٹنگ کرتے ہوئے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اتنی سیدھی نہیں ہے. میں نے جس طرح کے مختلف حوالے دیے 2006 کے اندر, 2007 کے اندر, پھر 2009 کے اندر, میں بالکل جس جگہ پر میں موجود ہوں اس سے کچھ کلو میٹر کے فاصلے پر خیبر ایجنسی آتی ہے, اور آپ نے سنا ہوگا وہاں جو دو متحرک دڑے تھے, انصار الاسلام اور لشکر الاسلام, دونوں ایک لحاظ سے اسی نقطۂ نظر کے حامی تھے جس وقت یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ان کی آپس کی لڑائی میں سینکڑوں نہیں, میں تو کہوں گا ہزاروں لوگوں کی جان گئی. سینکڑوں سینکڑوں لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف خصوصی طور پر وادی تیرا میں برسر پیکار رہے. مومن لیگن سیر میں بھی میں نے لگ بھگ دو دڑوں کے مابین چھوٹی سی چپکرش دیکھی یا جو اس وقت جاری ہے. لیکن پرابلم میں چونکہ سیاسی قیادت کا حوالہ اس لیے دوں گا, جو میں نے تاریخ میں دیکھا تھا, میں نے ملکنڈ آپریشن کو کلوزلی کور کیا, اس میں جو سیاسی قیادت کا ویژن تھا یا جو سپورٹ تھی فیصلے کو, انہوں نے شریعت پر بھی بات کی, ایم پی اور پیپلز پارٹی جیسے پروگریسو جماعتوں میں جس پر ان کو کڑی تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا. لیکن جب انہوں نے ڈیسیجن لے لیا تو وہ پھر فوج اور سیاسی قیادت وہ ایک ہی صفحے پر ہوگی, اور ظاہری بات ہے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے عوام نے بھی اس کو سپورٹ کیا. یہاں یہ پرابلم مجھے نظر آ رہی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. جو سیاسی قیادت کی جانب سے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہلچل مچی, بات چیت ہوئی, ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو, لیکن میڈیا کے اوپر جس طریقے سے ڈیبیٹس ہوئی اسے کافی شیٹرڈ مجھے لگ رہا ہے. اچھا, آپ نے یہ بات کی کہ کیا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جو دڑے تقسیم ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں. میں سمجھتا ہوں حسن, ٹرائبل مائنڈ سیٹ چاہے بارڈر کے اس پار ہو یا اس پار ہو, وہ ایک اور ہی قسم کا ہوتا ہے. اب اگر اس وقت ظاہری بات ہے یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوں گے, ایک دوسرے سے لڑیں گے, ایک دوسرے کو کاٹیں گے, لیکن جیسے ہی ایک مشترکہ اینیمی جو جس طریقے سے اس ریاست کو سمجھتے ہیں, اگر وہ کاروائی شروع کرے گا, آپ یقین کریں گے سارے دڑے ایک ہو جائیں گے. یہ پرابلم, یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ جب بھی بالآخر حکومت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو جو دڑے ہوتی ہیں وہ وقتی طور پر وہ اپنے جو جارے ہیں اپنے خلاف, وہ اس کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ ایشو آ جاتا ہے جو بدقسمتی سے ہماری سیاسی جماعتوں میں تو نہیں ہے, لیکن ان جو طالبان ان کے رینکس اینڈ فائلز میں نے دیکھا ہے, تو یہ اس بات
میں نظر
ہے کہ بظاہر تو ہمیں دڑے بندیاں نظر آئیں, ہم موو کریں اور موو کرتے ہوئے ہم پکڑے جائیں یا مارے جائیں, یہ ایک ایشو آ رہا ہے.
اور جیسے شاید انور صاحب نے کہا کہ اس میں یہ بھی پھر بڑا دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا گروپ جو ہے جی جیسے شاید انور صاحب نے کہا کہ پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا گروپ ڈومینیٹ کرتا ہے. کیا وہ گروپ ڈومینیٹ کر جاتا ہے جو مذاکرات نہیں چاہتا تو پھر اسٹیٹ کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے. شاید صاحب اگر ہم طالبان کے یا ملیٹنٹس کے گروپوں میں تقسیم کی بات کرتے ہیں تو اگر یہ دیکھا جائے تو نظریاتی سطح پہ تو کم از کم یہ تقسیم پولیٹیکل فورسز کے اندر بھی نظر آتی ہے, حکومتی جماعت اور حکومتی رہنماؤں کے بھی اندر آتی ہے جو اس وقت حکومتی پارٹی میں شامل ہے یا الائنس میں, تو باقی پولیٹیکل فورسز میں تو ہے ہی. تو اس کو وہ کیسے مینیپولیٹ یا ایکسپلائٹ کر سکتے کیا جا سکتا ہے ان حالات میں؟
جی وہ تقسیم تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی سائڈ پہ جو پولیٹیکل جو ڈفرینٹ فورسز ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف ہے رائے کا, اور وہ قدرتی بات ہے کہ اس میں مختلف لوگ جو ہیں مختلف آرا رکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ زیادہ اہم بات اس وقت یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں اس میں جو اختلاف رائے ہے وہ تھوڑا جو اس کا پرسپشن ہے خاص طور پہ جتنا میڈیا میں آ رہا ہے وہ زیادہ میرے خیال میں ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی سائڈ سے, اسٹیٹ کی سائڈ سے, کہ اس سے وہ ایک جو کنفیوژن جیسے ابھی ذکر ہوا یہاں پہ کہ وہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے اور کریڈیبلٹی جو ہے کہ کون جو ہے کس سے بات کی جائے. اصل میں یہ سوال جو ہے وہ طالبان کے حوالے سے بھی اہم ہے
صحیح.
کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں, اور یہ سوال جو ہے اب دوسری طرف سے بھی اگر اسی طرح کا بن جاتا ہے کہ کس سے بات کرنا یوزفل ہو سکتا ہے اور کیا یہ بات نتیجہ خیز ہوگی یا نہیں ہوگی, تو اس سے ایک اور کنفیوژن جو ہے وہ ایڈ اپ ہو گیا ہے انفارچونیٹلی ان ڈائیلاگ کے پروسیس میں. تو اس سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ڈائیلاگ کے ذریعے اگر ان کو نتیجہ خیز ہونا ہے تو وہ بنانے میں نتیجہ خیز بنانے میں مشکل پیش آتی ہے.
صحیح. فخر کاکا خیل آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو دوسری اطلاعات مل رہی تھیں آج پاکستان کا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے اسپیشلی انگلش نیوز پیپر میں ہم نے یہ دیکھا کہ طالبان کی مجلس شورا کا آج اجلاس ہے, چونکہ ایون جو ایکسٹینشن کی گئی تھی جنگ بندی میں وہ بھی گزشتہ روز ختم ہو چکی ہے, اس پہ اب کچھ کہا نہیں گیا کچھ بولا نہیں گیا لیکن وہ بہرحال یہ لگتا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے وہ ٹروس. ابھی اس کی کیا پوزیشن ہے اور طالبان کی شورا میں کیا کس طرح کے لوگ ڈومینیٹ کرتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ قائم رہے یہ اس میں توسیع ہو؟
اچھا اس میں بھی حسن آپ نے بہت اچھے سوال کیا, اس میں بھی سرپرائز ہوئی اگر کوئی مخالفت ہے تو وہ بھی محسود ٹرائبس کے جو لیڈرشپ ہے ان سے کی جا رہی ہے, اور جو حمایت ہے وہ بھی محسود کے اندر ہی موجود ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ڈومیننٹ اگر کر رہا ہے وہ محسود ٹرائبز ہی اس وقت کر رہے ہیں
جی.
اور آپ پرابلم کو آپ دیکھیں شکتوئی جو ایریا ہے سنگ وزیرستان کا محسود ایریا سے ان کے, پھر شوال میں واقعہ ہوا اس طرف وزیر ایریا میں, تو اس وقت بھی اگر آپ دو گروہوں کو دیکھیں تو جو کور سینٹر ہے یا سینٹر آف گریویٹی ہے وہ وزیرستان بنتا ہے, اور اس وقت وہاں پر خود تنظیم کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تنظیم کا اجلاس تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک ان جو انٹرنل جو افیئرز ہیں ان پر وقتی طور پر قابو نہ پائے جائے, اور ظاہری بات ہے ان کے جو مشران ہوں گے وہ بھی لگے ہوئے ہوں گے, تو تب تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طریقے سے بریک تھرو ہوگا سیز فائر کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ متوقع ہے وہ کچھ مڈ ہوگی, جس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سنجیدہ نہیں ہے حکومت, یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سیز فائر کے حوالے سے ہم ابھی رائے شماری کریں گے یا جو ساتھی ہیں ان کو اعتماد میں لیں گے, تو اس حوالے سے ایک مکس ریسپانس
وہ سامنے آ سکتا ہے. فخر ہمارے ساتھ رہیے گا ایک جی.
اگر آپ دیکھیں میں جس کنفیوژن کا ذکر کر رہا ہوں وہ انتہائی اہم ہے. میرے سامنے اس وقت پشاور کے اندر جو چیک پوسٹ پر سپاہی کڑا ہے, آئی ایس پی آر کی جانب سے جو بیان آیا کہ مورال ڈاؤن ہو رہا ہے, اس طرح کے جو بیانات ہوتے ہیں یا اس طریقے سے جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے کیونکہ لڑنا بالآخر اسی جوان میں ان سارے خطرات کا مقابلہ کرنا ہے. میرے خیال میں آئی ایس پی آر کی یہ اسٹیٹمنٹ انتہائی اہم ہے. مطلب اگر ہم کمپیریزن کر لیں جسٹ فور دا سیک آف کمپیریزن, افغانستان کے الیکشن میں آپ نے دیکھا پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک ذمہ دار حالانکہ انتہائی نوزائیدہ
میڈیا
ہے لیکن انتہائی ذمہ دارانہ طریقے سے انہوں نے رپورٹنگ کی بدقسمتی سے. مجھے یہ بلود
انصر
سنجید کی یہ مجھے اپنے مطلب میں خود کے اوپر اگر کوشچن پتان کروں, مجھے میرے ساتھیوں کے اندر جو مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جن کے پاس اچھے اچھے جو جن کو لوگ سنتے ہیں 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک
صحیح.
ان میں وہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی, یہ ایک بڑا ایشو ہے, اس کو دونوں جانب سے
یہ انصر مفقود ہے. یعنی جو ایک میچورٹی ہونی چاہیے میڈیا مین کے اندر بھی اور ذرائع ابلاغ میں,
کنفیوژنگ پھیلائی جا رہی ہے
جی وہ کنفیوژن جی. فخر ہمارے ساتھ رہے گا, ہمیں جان چک زئی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ترجمان جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ لندن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک مختصر سی چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آج جو جمعیت علماء اسلام کا آج اناؤنسمنٹ ہے حکومت سے علیحدگی کا، اس پہ بات کرتے ہیں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ویٹو میر، اور پروگرام کے جسے میں ہم بات کریں گے آج پاکستان کی ایک اہم مذہبی سیاسی جماعت جو حکومتی اتحاد کا بھی حصہ ہے، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ، اس نے حکومت سے یا حکومتی اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے اور بتایا یہ ہے اپنے اس پریس بریفنگ میں یا اسٹیٹمنٹ میں ان کے کہ ان کے جو اختلافات ہیں وہ بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس پہ ہیں، ان کے جو اختلافات ہیں وہ اس بات پہ بھی ہیں کہ جو طالبان تحریک کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس پہ بھی انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس بارے میں ان کے کچھ تحفظات ہیں۔ لیکن جو انڈیپینڈنٹ کرٹکس ہیں یا انالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے حکومت کی علیحدگی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ حکومت میں شامل ہیں، ان کو وزارتوں 3 وزارتیں دی گئیں، ان کے وزیروں سے حلف لیے گئے، لیکن تاحال وہ اپنے جو قلمدان ہیں ان کا انتظار کر رہے ہیں، انہیں محکمے تفویض نہیں کیے گئے ہیں، تو یہ سیاسی اختلاف کی وجہ ہے۔ جان اچک زئی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، اس وقت لندن میں ہیں جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود ہیں۔ جان اچک زئی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے جس کے سبب آج آپ کی پارٹی نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے؟
دیکھیے، تحفظ پاکستان آرڈیننس ایک ایسا ترمیم ہے کالا جس کے جو ہمارے خیال میں ہمارے لیے مشکل تھا، اس کی حمایت کرنا اب کم کوالیشن کا حصہ تھے، اس کی ہم نے مخالفت کی ہے قومی اسمبلی میں، اور اگر یہ سینٹ میں اسی شکل میں آتا ہے اس کی بھی ہم مخالفت کریں گے، کیونکہ ترمیم کے مطابق پولیس جو ہے وہ کسی بھی شخص کو گولی مار سکتی ہے ریزنیبل ڈاؤٹ کی بنیاد پہ، کسی بھی شخص کو 90 ڈیز تک انہیں ڈیٹین کر سکتی ہے، اور پھر ان کو بھی عدالت میں پروف کرنا پڑے گا کہ وہ معصوم ہے، انوسنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ سرچ وارنٹ کے بغیر جو ہے پولیس آپ کے گھر آ سکتی ہے۔ تو یہ ایسے سیریس ایشوز ہیں اس تحفظ آرڈیننس میں کہ ہمارے لیے جو حکومت میں رہنا مشکل ہے، اس لیے ہمارے وزراء نے جو استعفے وہ سبمٹ کر دیے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ ساتھ یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب سے جب ہماری پارٹی کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اس میں اس بات پہ بھی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ 1 اور 2 اپریل کو دونوں پارٹیوں کے وکلاء بیٹھیں گے اور جو ترامیم ہے اس حوالے سے ایک مشترکہ جو ہے اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے بات چیت ہوگی، لیکن وہ میٹنگ نہ ہو سکی، اور پھر اسی طرح ترمیم کو جو ہے قائمہ کمیٹی میں پیش کیا گیا اور قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ لہٰذا ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں انسانیت کو کی سیریس خلاف ورزی ہے، اور ہم کوالیشن کے طور پہ اس سیریس پالیسی ایشو پہ ہم جو ہے آج احتجاج کے طور پہ ہم،
اور یہ جو مذاکراتی عمل جاری ہے طالبان کے ساتھ، اس بارے میں آپ کے کیا تحفظات ہیں؟
دیکھیے، طالبان تو جہاں تک میکینزم کی بات ہے ہم میکینزم کو اب بھی سپورٹ کر رہے ہیں، جو پروسیس ہے اس کو بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن میکینزم میں کمزوریاں ہم سب کے سامنے ہیں، ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے، پچھلی جو کمیٹی تھی اس میں بھی کمزوریاں تھیں، ہمارا شکوہ یہ تھا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، پھر بھی ہم اس پروسیس کو آج تک سپورٹ کرتے آ رہے ہیں، لیکن اب پی پی او ایک ایسا مسئلہ بن گیا تھا کہ ہم اب ریڈ لائن ہمارے لیے واضح تھا اور ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے۔
تو اچھا زئی صاحب، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو ایک جواز بناتے ہوئے آپ نے استعفیٰ دیا ہے، آپ کی پارٹی حکومت سے الگ ہونے کا اعلان کر رہی ہے، جب آپ کی قیادت لندن میں ہے، کیا یہ محض اتفاق ہے؟
میرے خیال میں تو وہ تو ایک اسکیجول دورہ تھا مولانا صاحب کا لندن میں، اس حوالے سے ان کے اس فیصلے کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پی پی او کے لیے میرے خیال میں جو ہماری بات چیت تھی وہ ناکام ہو گئی تھی، اور اب آگے جو ہے اسی طرح ہمارے لیے کوالیشن کا حصہ رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ پالیسیاں جو ہے پارٹیوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، سیاسی پارٹی جو ہے ایشوز بیس سیاست کرتی ہیں، رہی پاور کی بات یہ آنی جانی چیز ہے، منسٹریز آنی جانی، لیکن پرائرٹی جو ہے وہ ایشوز ہیں کہ آپ کے عوام اور جو آپ کو رائے دینے والے ہیں وہ کتنا
صحیح. ہم چاہیں گے اچک صاحب آپ کے اس پارٹی کے ڈیسیشن پہ آپ انڈیپینڈنٹ جو ایک انالیسز ہے یا جو فوری ایک ریئیکشن میڈیا کے اندر ہے وہ بھی آپ سن پائیں. فخر کاکا خیل صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کہ کیسے دیکھا جا رہا ہے صحافتی حلقوں میں اور جو کرٹکس ہیں وہ آج جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے آج کے اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں حسن, مولانا صاحب چونکہ ہمارے پختون رہنما ہیں, ہمارے مشہور ہیں, ہمارے بزرگ ہیں اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ایک ذاتی نشست میں ان کا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ فخر سیاستدان وہ ہوتا ہے جو بادلوں کو دیکھ کر اندازہ لگائے کہ یہ برسنے والے بادل ہیں یا گرجنے والے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اب جس طرح ذکر کیا جا رہا ہے کہ پروٹیکشن آرڈیننس کا, پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے ایررلیونٹ ہے کہ اس سے قبل فاٹا کے اندر, پختونخوا کے اندر ایکشن اینڈ ایکٹ سول پار جو ایکٹ تھا وہ کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا گیا. ہمارے جو سینکڑوں پشتون بھائی تھے اسی قانون کے تحت, بلکہ اس قانون کے تحت بھی نہیں, ابھی تک اگر بلوچستان کے ہزار ہیں تو ہمارے 4000 جو بندہ ہے وہ غائب ہو چکا ہے. اس سے قبل آپ نے دیکھا ایف سی آر کے تحت جو معاملات چل رہے ہیں. تو میرے خیال میں مولانا صاحب کے لیے یہ ایشو کہ انسانی حقوق آبویسلی وہ کرتے ہوں گے, کیونکہ زیادہ تر جو ان کے پارٹی کے ہمارے دینی مدارس کے لوگ ہیں یا طلباء ہیں ان کے اوپر ہی یہ اپلائی کیا جاتا ہے, ایک لحاظ سے ان کا یہ کہنا تو بنتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات ہیں, معاملات نہیں. معاملات میرے اپنے خیال میں کچھ اور ہیں. جہاں تک مولانا صاحب کے حوالے سے اس وقت میڈیا سرکل میں جو بات ہو رہی ہے, دیکھیں یہ ایم ایم اے دور سے ہی ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جانے لگی تھی کہ جب یہاں پر مخالف حکومت تھی لیکن ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ یہ جنگ مشرف کے ساتھی ہیں. پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی اس دوران بھی وزارتوں کے حوالے سے مولانا صاحب پر انگلیاں اٹھائی گئی. اب یہ جو موقع ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ صرف وزارتوں کے اوپر مولانا صاحب علیحدہ ہو رہے ہیں یا صرف ایک پروٹیکشن بل ہی ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اس سے ذرا دور کا ہے, ذرا وسعت کا ہے, جس میں ہم جیو پولیٹیکل ایشوز کو بھی دیکھتے ہیں, ریجنل ایشوز کو بھی دیکھتے ہیں, اور جو خصوصی طور پر یہ جو بیلٹ ہے جو گلگت سے لے کر گوادر تک میں اکثر ذکر کرتا ہوں, یہ اس جو بیلٹ کے اندر معاملات چل رہے ہیں, میرے خیال میں مولانا صاحب نے ان چیزوں کو فیل کرتے ہوئے سٹینڈ لے لیا ہے تاکہ بعد ازاں جب بات ہوگی تو وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے یا کچھ اپنا کردار ادا کر سکے.
فخر کیا اس میں آپ کا اشارہ کچھ
ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ بھی کوئی نئی بات نہیں, میں نے عرض کیا نا.
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو میرے دوست نے
فخر کاکا خیل صاحب
دی ہے ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے میں ان کا تو ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن یہ پاکستان میں ایک بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے. ماضی میں بھی جو مسنگ پرسن کا واقعہ ہے وہ ابھی بھی سپریم کورٹ میں وہ کیس چل رہا ہے. ہم قانونی طور پہ پارلیمنٹ کے ذریعے اس پروسیس کو لیگل نہیں کر سکتے, ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, عوام نے آپ میں ووٹ دیا ہے اور یہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے جس کے بارے میں ہم ہماری سینسیٹیوٹی ہے. رہی یہ وزارتوں کی بات, جب ہم سیاسی پارٹی ہیں کوالیشن کو ہم نے جوائن کیا تو کچھ نکات کی بنیاد پہ جوائن کیا ہے اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم ایک این جی او نہیں ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اگر آپ ایک کیبنٹ کا حصہ ہے تو آپ کو وزارت ملے گی, اگر آج نہیں ملے گی کل ملے گی. میں نہیں سمجھ سکتا کہ وزارتوں کا ایشو ایک ایشو ہے. ہاں ان کے لیے ایشو ہے جو یقیناً میڈیا میں جو ہے چٹپٹی خبریں لگانے کا شوق رکھتے ہیں, لیکن جہاں پہ ایشو ہے وہ ہے پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس میں سیریس ہیومن رائٹس وائلیشن کا جو استعمال ہے وہ ہے, کیونکہ اس میں سے بہت سے لوگ جو ہیں متاثر ہوں گے. ہم نہیں چاہتے کہ قانونی طور پہ ایک جسٹیفیکیشن ہم پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے ذریعے کور کر سکیں, کور کریں, ہم پروسیس کی حمایت کریں. میں اس لیے اس بات پہ بہت واضح ہوں کہ جو اصولی موقف ہم نے لیا ہے وہ پاکستان کے عوام کے بہترین مفاد میں ہے.
اچھا صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, وہاں پہ لندن میں آپ کی مصروفیت ہوگی, میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. یہ جو اس وقت بڑے تبدیل ہوتے ہوئے جیو پولیٹیکل جو سین ہیں خاص طور پہ ہمارے ریجن کے اندر اور ایون ملیٹنٹ گروپس کے اندر جو فیکشن سامنے آ رہے ہیں اور جو مختلف نظریات سامنے آ رہے ہیں, کیا اس میں یہ سوچا جا سکتا ہے, سمجھا جا سکتا ہے کہ ایون آپ کے جیسی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو بھی ان ملیٹنسی کا سامنا یا خطرہ ہے اور شاید آپ کے اس فیصلے کے پیچھے کہیں دور وہ پہلو بھی سامنے کھڑا ہے؟
دیکھیے سازشی نظریے بہت سے ہو سکتی ہیں، کوئی بھی نظریے عام سامنے رکھ کے تبصرہ کر سکتے ہیں. جہاں تک طالبان سے مذاکرات کا تعلق ہے، آج بھی ہم پروسیس کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن میکنزم کمزور ہے. آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عسکری قیادت اور سیاسی قیادت کے درمیان ایک ہم آہنگی اور سیم پیج پہ وہ شاید نہیں ہے. اگر سیم پیج پہ ہے تو ایک پیراگراف سے نہیں ریڈ کر رہے. دوسری بات یہ فاتح کے عوام کا اس میں ابھی تک کوئی سے نہیں ہے. اور تیسری بات یہ جنگ ہماری ضرورت نہیں ہے، جنگ اس خطے میں امریکہ کی ضرورت ہو سکتی ہے، دوسرے پاور کی ضرورت ہو سکتی ہے. لہٰذا بامانی میکینزم کے ذریعے بامانی مذاکرات ہی ہمارے مسائل کا حل ہے. اور جب تک ہم اس جانب نہیں بڑھیں گے، بدقسمتی سے ملٹنسی کے حوالے سے ہمارے شارٹ ٹرم جی مسائل حل نہیں ہوں گے.
بہت شکریہ آپ کا. جان اجک زئی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا لندن سے، آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بہت شکریہ. پروفیسر شاہد انور صاحب آپ اس کو سم اپ کیجیے گا، آپ ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں جمعیت علماء اسلام کا جو یہ ڈیسیشن تھا اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بہت سارے انڈیپینڈنٹ انالسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایون یہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں عسکریت پسند گروپوں کی طرف سے.
جی حسن، آپ کی جو جہاں پہ آپ نے کنکلوڈ کیا ہے اپنے سوال کو، یہ اس سے میں اتفاق کرتا ہوں
جی
کہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی جو موقف ہے، جب ملٹنسی جو ہے جتنی بڑھ چکی ہے پاکستان میں، وہ کانسٹیٹیوشن کے ایمبیڈ میں جو پولیٹیکل پارٹیز کام کرتی ہیں وہ ظاہر ہے ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوئی ہیں اس میں. جو اس کا دوسرا آپ کا سوال ہے کہ مولانا صاحب کا جو ریزائن ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ فخر کاکا خیل کا جو انالیسز ہے میں اس سے بڑی حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ یہ محض اتنی بات نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت سے ایشوز ہیں. اور یہ جو ہے پاکستان پروٹیکشن بل جو ہے فوری
وہ محض اس کی وجہ نہیں ہو سکتی. اور ویسے لندن میں جب جہاں پہ خاص طور پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جن کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، آفیسز ہیں، وہاں پہ انسانی حقوق کی بات کرنا اور ایک مذہبی سیاسی جماعت کی جانب سے، یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ بھی ہے. فخر،
میں تھوڑی سی اس میں بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے، بطور پولیٹیکل سائنس کے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ہم اپنی پالیسیز کو جو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں وہ جو کور اپ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آئیڈیولوجیکل ہوتا ہے، وہ کنونسنگ ہوتا ہے پبلک کے لیے اور اس کو ہونا چاہیے. تو وہ ظاہر ہے اسی طرح کی بات کی جائے گی، لیکن جو ریئل پولیٹک ہے اس میں جو دوسری وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں وہ ہم سب کے لیے بہت آبویس ہیں. اور میری نظر میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے پولیٹیشین ہیں ریئل پولیٹک کے پرسپیکٹو میں.
جی، تو بقول ان کی آپ نے جو کوٹ کیا ہے فخر کاکا خیل نے، تو شاید بادلوں کی جو کہنا چاہیے،
ان کا یوفیمزم جو ہے وہ بڑا معنی خیز ہے، اس کا مطلب بھی وہی ہے جو دوسرے الفاظ میں میں کہہ رہا ہوں.
بادلوں کے رنگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ برسیں گے یا صرف گرج کے چلے جائیں گے.
یہ بڑی بڑی میننگ فل بات ہے جو ریئل پولیٹک کے پرسپیکٹو میں مولانا صاحب ٹائمنگ کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں.
جی فخر، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ملٹنسی، ایک طرف تو آپٹیمزم یہ ہے کہ شاید یہ ریپ اپ ہو رہی ہے اور یہ چیزیں سمٹ جائیں گی، دوسری طرف خطرات یہ بھی ہیں کہ ایون وہ ریلیجیس فورسز جن کو کہیں انسپریشن تھی یا شاید جن سے فیول ملتا رہا انڈائریکٹلی، تو اب وہ ان کے لیے براہ راست جو ہے نا وہ ایک خطرہ بنتی جا رہے ہیں. تو اس طرح جو ریلیجیس پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بھی کسی ایک پلیٹ فارم پہ بڑے واضح طور پہ آنا پڑے گا. کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں حسن، سب سے بڑی پرابلم جو آ رہی ہے، میں نے شاید جان صاحب میری بات کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے. میں نے کہا کہ اس سے قبل ایکشن انپوسیبل پا جو ایکٹ تھا وہ اس خطے کے اندر نافذ رہا اور وہ 1000 گنا زیادہ سخت قانون ہے جو اب جس قانون کی بات ہو رہی ہے. تو اس وقت وہ ان کی موجودگی اور متحرک ہونا وہ بنتا تھا. اب اس حوالے سے اس ایشو کے اوپر اگر وہ بول رہے اور پھر بھی وہ اس سینٹر کے اندر بیٹھ کر جس کی وہ یہاں پر بیٹھ کر مخالفت کرتے ہیں، یعنی یورپ، امریکہ، سول سوسائٹیز، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہی تو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے بلکہ INGOs ہیں. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت کے اندر، چاہے وہ کم پرست ہیں یا وہ مذہبی ہیں، ان کے اندر یہ کنٹرڈکشن جو ہے یہ شاید پوری قوم کو لے ڈوبے. دیکھیں، اس جنگ کے ڈائنامکس مختلف تھے اور ہو جائیں گے. جنگ شروع ہوئی تھی القاعدہ اور امریکہ سے، اور اس وقت اس جنگ کی یہ حالت ہے کہ یہ گھروں کے اندر داخل ہو گئی ہے. میرے مخالف القاعدہ نہیں ہے، میں امریکہ نہیں ہوں، لیکن ہم ایک دوسرے، ایک ہی نسل کے ہیں، ایک ہی مسلمان ہیں، ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہم نے ہتھیار سنبھالے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میں بار بار سیاسی قیادت کا کہہ رہا ہوں، ان کے اندر وزڈم اور ویژن کا ہونا ضروری ہے. اور شاید یہی ڈر ہے جس طرح میں نے کہا کہ وہ اسپلنٹر گروپ اور وہ چیزیں ہیں جن کا اب میں نے کہا نا، کچھ نظریات ہیں، پھر نظریات کے اوپر بھی اختلافات نظر آ رہے ہیں, کوئی ایک گروہ کی طرح سے کوئی دوسری فرقہ پرستوں کی جو جنگ ہے پوری دنیا کی طرح, یہ پاکستان کے اندر بھی, اور سب سے اہم چیز انٹرا سیکٹ یعنی ایک ہی سیکٹ کے اندر جو دو مختلف چیزیں ہیں وہ چیزیں جو ابھر کر سامنے آ رہی ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کو بھی ہمارے اپنے مولانا صاحب کے خود درجنوں جو علماء کرام ہیں وہ اس جنگ کی بھی چڑھ چکے ہیں. اس طرح اگر آپ جماعت اسلامی کو دیکھیں, پروگریسو جماعتیں دیکھیں, اس وقت اکٹھ ہونے کی ضرورت تھی, اور سیاسی قیادت کو ہر قسم کے فیصلے کو جو بھی فیصلہ تھا کلیکٹیو رسپانسبلٹی کہتے ہیں, جس طرح ٹرائبل ایریا کے اندر رپورٹ کرتے ہیں کلیکٹیو رسپانسبلٹی کہتے ہیں, اس ایکشن کی آنرشپ کرنی چاہیے تھی. اب اگر یہ ہے کہ میکینزم میں اختلاف ہے اس میں, دیکھیں یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بگاڑ کی طرف لے جائیں گی. اور میرا اپنا یہ ذاتی خیال ہے کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, 2014 کو جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں مئی تک ہمیں کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لینا ہوگا.
بہت شکریہ پروفیسر شاہد انور صاحب, آپ کا بہت شکریہ. فخر, صرف آخری سوال اور مختصر اس کو ہمیں بتائیے گا, یہ تھوڑی ڈفرینٹ آج کی ڈیولپمنٹ تھی, اس پہ ہم چاہیں گے کہ آپ کی ہمیں ان پٹ مل جائے اور آپ کی آبزرویشن ہم شیئر کر سکیں اور انفارمیشن. جو آئی ڈی پیز ہیں خاص طور پہ اسی خیبر پختونخوا اور فاٹا کے علاقے میں جو ان آپریشنس کے سبب اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے, ان میں سے اب بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسٹل آئی ڈی پیز کے اسٹیٹس میں ہے, ان کے لیے یونائیٹڈ نیشن نے تازہ ترین ان کا جو ادارہ ہے سینٹرل ایمرجنسی ریسپانس فنڈ, اس کی طرف سے 92 کروڑ روپیہ وہ مختص کیا گیا ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کیسے وہاں پہ میکینزم انوالو ہے, کس طرح سے ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ اسٹل آئی ڈی پیز کیوں ہیں. جی لگتا ہے کہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. فخر آپ
جی جی جی
جی جی
ایک وزیرستان کے اندر ہوتا ہے تو دوسرا ٹانگ کے اندر یا پھر بنو کے اندر ہوتا ہے. تو یہ جو رجسٹریشن کا عمل ہے یہ میں گراؤنڈ کی جو آپ کو اطلاع دوں گا. اگر ظاہری بات ہے حکومت کی جانب سے 2 لاکھ IDPs 1 لاکھ IDP, لیکن اگر آپ کیمپ پر جا کر دیکھیں تو چند سو لوگ ہوں گے. ایک یہ پرابلم. دوسری پرابلم یہ آ رہی ہے کرپشن. تیسری پرابلم یہ آ رہی ہے کیپیسٹی. میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے جو ادارے گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد کے اندر یا اس کانفلکٹ کے اندر رہتے ہوئے آئی ڈی پیز کی مینٹیلٹی کو, آئی ڈی پیز کے ایشوز کو صحیح طریقے سے کیٹر کر سکے. ان کے لیے ادارے ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں. اس سے قبل گزشتہ 10 سالوں کے اندر جو قبائل کا گلا ہے کہ اربوں حساب سے یو ایس نے اور ویسٹ نے ڈالر دیے ہیں, وہ ڈالر کہاں آئے؟ یہ ایک پرابلم ہے جو مسنگ لنک ہے. مطلب وہ جو یو ایس ایڈ کے پیسے ہیں یا جو عام یوروپین سٹیزن سے جو ٹیکسز کاٹ کاٹ کر وہ اپنی حکومتوں کو دیتے ہیں اور وہ پھر یہاں پر بھجواتے ہیں, وہ پیسہ اس ریئل جو آئی ڈی پی ہے اس تک نہیں پہنچتا. آپ بھی دیکھ لیں گے, صرف اس وقت بھی باجوڑ کے بہت سارے آئی ڈی پیز پشاور کے اندر کنزیوم کر چکے ہیں, واپس وہ جاتے نہیں رہے, جا نہیں رہے. وہی فیئر ہے یا وہ ان کی جو کاؤنسلنگ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی, لیکن ریکارڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہیں گے 100% آئی ڈی پیز ہیو بین لیفٹ ٹو باجوڑ. اس طرح خیبر ایجنسی, یہاں سے بھی ہزاروں جو آئی ڈی پیز ہیں پشاور کے اندر ہیں اور پشاور سے قریب جو جلوزے کیمپ ہے وہاں پر ہے, اور ایجنسیز کے آئی ڈی پیز اس وقت بھی رول رہے ہیں. کرم ایجنسی, لوور کرم ایجنسی کے آئی ڈی پیز کچھ چلے گئے, کچھ کوارٹ کے اندر ضم ہو گئے. نارتھ وزیرستان کے آئی ڈی پیز کب سے آئے ہوئے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں فیملیز نے بنو ٹاؤن شپ, بنو لکی مروت کرک اس ایریا کے اندر اپنے لیے کرائے کے گھر خرید لیے. مسعود آئی ڈی پیز جو تحال ٹانگ کے اندر مقیم ہیں اور جو انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کے علاقے کھلیں گے اور جائیں گے, تو کاغذات میں کچھ اور ہے.
اور وہاں پہ
ملٹی میڈیا کے اندر جو بریفنگ دی جاتی ہے ڈونرز کو, اور وہ
ڈفرنٹ انداز میں پورٹری ہو رہی ہے.
ڈیزاسٹر ہے, جو بریجنگ گیپ ہمیں چاہیے ویسٹ کے بیچ میں اور یہاں کے جو لوکل کے بیچ میں, وہ گیپ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے, اور اس کے نقصانات اوبیسلی ویسٹ کے لیے بھی, امریکنز کے لیے بھی, اور دی ریسٹ آف دی ورلڈ, وہ کچھ ٹھیک مجھے نظر نہیں آ رہا ہے.
بہت شکریہ فخر کاکا خیل, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے ہمیں تمام تینوں موضوعات پہ بڑی تفصیل سے آگاہ کیا اور بڑی ان پٹ دی, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمارے ساتھ رہے پروفیسر شاہد انور صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے پروگرام کے لیے, اس سے بھی بات کریں گے پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس جس پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں. ایک بریک کے بعد
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
इसके अलावा आप ये शो सुन सकते हैं हर इतवार की सुबह 2 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका के मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज और रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर एक साथ।
प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स
rnn.fm और urduvoa.com।
प्रोग्राम इन द न्यूज़ में आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर है वेट अमीर। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर PPO यानी पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस। सदर मुमलिकत ने ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने इसको मंजूर कर लिया है और अब ये ऑर्डिनेंस सैनेट के पास जाएगा जिसकी मंजूरी के बाद ये बाकायदा कानून बन जाएगा। लेकिन इंसानी हकूक के इदारे वो पाकिस्तान के अंदर हैं या इंटरनेशनल इदारे, खासतौर पर ह्यूमन राइट्स वॉच ऑर्गेनाइजेशन, वो इस पर अपने तहफ़ात का इजहार कर रही है और उनका यह कहना है कि यह कानून बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है और जो बैन अलावा कानूनी जिम्मेदारियां हैं उनके मनाफी है। जुमे को जारी किए गए एक बयान में एशिया के लिए तंजीम के डायरेक्टर ब्रेड एडम्स ने यह कहा कि पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन को बुनियादी हकूक को काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तहफ़ पाकिस्तान ऑर्डीनेंस का तैयार करदा बिल बैन अलावा कवानीन के अलावा पाकिस्तान में आइन दर्ज बुनियादी हकूक से मुताबिकत नहीं रखता है। ये तो थी एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन। पाकिस्तान के अंदर हिजब इख्तलाफ की तकरीबन तमाम जो बड़े ग्रुप्स हैं वो इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और बाज़ ग्रुप तो अदालत में जाने का इरादा रखते हैं। इससे पहले जैसे हमने सेगमेंट में बात की, जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप, उन्होंने आज जो हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया तो उनकी लीडरशिप इस कानून को एक सबसे बड़ी वजह जो है वो अभी तक डिक्लेयर कर रही है कि इस कानून के वो खिलाफ हैं। तो इसका फ्यूचर क्या है, लेकिन साथ साथ देखना यह भी है कि पाकिस्तान जहाँ पर दहशतगर्दी है, अस्करियत पसंदी है, तो रियासती इदारों के लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या ये कानून वाकईतन उनको सपोर्ट करता है कि किसी हद तक वो इंटेरोगेट कर सकें, इन्वेस्टिगेट कर सकें। हम इस सेगमेंट में ये भी जानेंगे कि इंटरनेशनल और ख़ासतौर पर जो तरक्की याफ्ता और महजब दुनिया है वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज के पास कितने इख्तियार होते हैं और इस कानून में कौन से ग्रे एरियाज़ हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए है। इस पर बात करने के लिए हमें लंदन से ज्वाइन किया है बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने, चेयर हैं एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी लॉयर्स के। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी इशूज़ के एक्सपर्ट्स हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और डॉक्टर प्रोफेसर मेहदी हसन साहब हमारे साथ होंगे कुछ देर के बाद अगर हमारा रابطہ उनके साथ बहाल होता है। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, आप हमें ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस है इस पर बहुत कंसर्न्स सामने आ रहे हैं, आप इसका मवाजना कैसे करेंगे उन लॉज के साथ जो तरक्की याफ्ता दुनिया में मौजूद है मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के लिए?
जी बहुत बहुत शुक्रिया, आई थिंक इट्स अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक कि उसके ऊपर आज बात की जाए। मेरे ख्याल में PPO जो है वो देर से आया है, बहुत देर से आया है। पाकिस्तान 9/11 के बाद से जंग का सामना कर रहा है, हमारे पिछले बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान की 2500 किलोमीटर की सरहद के ऊपर ऑपरेशन भी हो चुके हैं, फौज बरसे पैकार है, जंगजू आउटलॉड ग्रुप्स जो है जो बैंड है वहां पे फाटा में एक्टिविटी जारी रखे हुए हैं, वो रियासती अमलदारी को कबूल नहीं करते, रियासत की रिट वहां नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वहां जा नहीं सकती, पॉलिटिकल पार्टी कैनवस नहीं कर सकते, अगर फौज जाती है थोड़ी देर के लिए सीधा करके मामला जैसे ही वापस आती है वो फिर कंट्रोल में ले लेते हैं। अब ये सिचुएशन है, इसमें 10-12 साल कोई कानून नहीं आया, अब एकदम ये कानून आया है, इसमें बिल्कुल काफी सारी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी, लेकिन अगर आपने उन सेफ हाउसेस से छुटकारा हासिल करना है जहां पे मिसिंग पर्सन रखे जाते हैं, अगर पाकिस्तान ने बैन अलावा दुनिया के ऊपर एक मॉडर्नाइज तहजीब याफ्ता मुल्क के तौर पर उभरना है तो उन्हें कानूनी दायरे में चीजों को लेके आना पड़ेगा। PPO इज अ स्टेप फॉरवर्ड के चीजों को डॉक्यूमेंटेड किया जाए, चीजों को कानूनी शक्ल दी जाए। अब आपके मुल्क में दूसरे मुल्कों के जासूस भी चल फिर रहे हैं, वेस्टर्न एजेंसियां भी काम कर रही हैं, बॉर्डर के ऊपर तालिबान और TTP एलिमेंट्स भी हैं, तो अब आपके पास कम अज कम आपकी फौज के पास कानूनी दायरा कार में रहते हुए कोई ना कोई कार्रवाई का इख्तियार तो होना चाहिए, या वो सरकटी वीडियो ही देखते रहे कि जो भी अंदर जाएगा वो अगर पकड़ा जाएगा उसकी वीडियो आ जाएगी। तो कम अज कम मेरे ख्याल में प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स का राइट स्टेट का है होना चाहिए। PPO में गुंजाइश है कि इसमें चेंज किया जा सके, लेकिन हमने बैन अलावा दुनिया के मुताबिक कानून नहीं बनाया, 10 साल लेट है। बर्तानिया में ऐसा कानून मौजूद है कि आप फॉरनर्स को पकड़ के उनका सीक्रेट ट्रायल कर सकते हैं, उनको उनका वकील और खुद मुलजम भी अंदर पेश नहीं होता नेशनल सिक्योरिटी।
लेकिन मलिक साहब आप ये तो मानेंगे कि अगर सीक्रेट ट्रायल्स हैं लेकिन कम से कम उनकी फैमिली को ये तो आइडिया होता है कि उनका मुलजम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो तहफ़ुज़ात हैं लोगों के कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर तहवील में हों तो उनकी फैमिलीज़ को पता भी नहीं होता और ना ही सिक्योरिटी फोर्सेज अमूमन इस बात का जो है वो उसको नोटिफाई करती हैं। तो ये मामला तो इंसानी हकूक के रेफरेंस में आएगा।
नहीं, मेरे ख्याल में मैंने तो कहा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन हम देखें आ कहाँ से रहे हैं। हम आ वहाँ से रहे हैं जहाँ सैकड़ों लोग रियासती अदारों की तहवील में हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में भी उनको पेश करने के लिए तैयार नहीं है। बलोचिस्तान में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से जो लोग पकड़े हुए हैं उनको भी वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार नहीं है। या अडयाला जेल से लोग सिक्योरिटी अपरेटिस एलिजिडली बंदों को छुड़ा के ले जाती है और वो भी वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार नहीं है।
सही।
अब से आपने आगे बढ़ना है तो आपने कोई ऐसा कानूनी दायरा कार लेके आना है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस अगर किसी आदमी को शुबे की बिना पर, जासूसी की बिना पर, कंबेटेंट पोजीशन में हथियार उठाने की पोजीशन में से उठाते हैं तो अगर उनको कानून इजाजत देता है तो कम से कम वो डॉक्यूमेंटेड होगा, लॉ एनफोर्समेंट मिनिस्टर इंटीरियर के इंफॉर्मेशन में होगा।
सही।
वो उठाए इश्यू करेंगे कि ये बंदा हमारी तहवील में है, हम इतने दिन इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे उसके बाद इनको पेश कर देंगे। यहाँ भी ऐसा ही कानून है, शायद मुद्दत कम है लेकिन दहशत गर्दी के जो जुर्म में ये गिरफ्तार करते हैं। यहाँ तो आप नज़म लिखें तो
लेकिन देखें ख़ासतौर पे अगर हम मवाजना ज़रूर करते हैं तरक्की याफ्ता दुनिया के साथ, चूँकि सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो रवैये हैं सोसाइटी के अमूमन वो भी बड़े काबिल गौर और काबिल ज़िक्र हैं इस रेफरेंस में। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे अब ये तहफ़ुज़ात ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इसकी पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो सकती है, कि आप इस कानून का इतलाक़ अपने सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ भी कर सकते हैं, तो इसको कैसे एश्योर किया जाए?
नहीं देखिए, ये अगर आप शुरू ही डिस्ट्रस्ट से करेंगे, शुरू ही आप ऐसे करेंगे कि इससे वजीर आजम को पकड़ा जाएगा, फलां को पकड़ा जाएगा, तो फिर आप कोई कानून नहीं बना सकेंगे। आपने देखा सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक शख्स को यूज ऑफ फोर्स किया, गोलीबारी कराची में, आपने देखा उसके ऊपर कॉग्निसेंस हुआ, कोर्ट ने एक्शन लिया, तदीबी कार्रवाई हुई। देखिए जहां पर अदारे होंगे काम करेंगे, छोटी मोटी उसमें गड़बड़े होंगी लेकिन उसमें
इंप्रूवमेंट आएगी टाइम के साथ। असल महमूद बशीर विर्क साहब हैं, ये इंसानी हकूक और कानून और इंसाफ की जो कायमा कमेटी है कौमी असम्बली के अंदर उसको चेयर करते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका से उन्होंने बात की और इन एड्रेस तहफ़ुज़ात को वो कैसे एड्रेस कर रहे हैं?
जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स का तल्लक है वो पाकिस्तान के आइन में बड़ी वाज़े तौर पर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और कोई कानून उसकी वायलेशन में नहीं बन सकता। ये बड़ी सीधी सीधी बात है। मखसूस हालात के पेश नज़र अमेरिका में भी और इंग्लैंड में भी और दूसरे ममालक में भी कानून बनाए गए हैं। ये कानून कभी किसी सूरत भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर अगर इस्तेमाल होगा तो हम बढ़कर आगे बढ़कर खुद लोगों को गवर्नमेंट का हाथ पकड़ेंगे।
जी, ये थे विर्क साहब जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब का एनालिसिस आपने सुना। उन्होंने दोनों तरफ की बात की है कि इसको होना भी बहुत ज़रूरी है हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, लेकिन इसके ऊपर सेफ गार्ड और इसको इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है। और इन आखिरी लम्हात में हम रब्ता करने में कामयाब हुए हैं डॉक्टर प्रोफेसर मेहदी हसन साहब से, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन के और मुमताज़ एजुकेशनस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब माफ़ी चाहते हैं, हम आपसे रब्ता नहीं कर पा रहे, टेक्निकल रीजन्स थी, लेकिन एक क्वेश्चन जिसका हम क्विक आंसर आपसे चाहेंगे, आपके ख्याल में ये जो PPO है पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस, इसके अंदर क्या ग्रे एरियाज हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है जिसकी वजह से एक अप्रोर है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल फोर्सेस में भी?
देखिए, पहली बात तो ये है कि दुनिया भर में ये रिवायत है कि वन इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, लेकिन इस कानून के तहत जो मजबूत कानून है अभी जो बना नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बनेगा भी नहीं, सेनेट में इसको कराना मुश्किल होगा, इसमें उन्होंने ये इख्तियार दे दिया है हुकूमत को कि वो 3 महीने के लिए बगैर कोई रीजन बताए किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है।
सही।
ये कानून ऐसा कानून है कि MPO के नाम से अयूब खान के जमाने में भी था, जिसको बहुत तो बेदरीक तरीके से इस्तेमाल भी किया गया लोगों के खिलाफ के MPO के तहत 3 महीने के लिए किसी को भी बगैर कोई रीजन बताए गिरफ्तार करके जेल में डाल दें आप, तो इसमें भी वही इख्तियार दिया जाना मकसूद है हुकूमत को कि वो जिसको जी चाहे 90 दिन के लिए कैद कर सकते हैं बगैर कोई रीजन बताए। دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو وہ تجویز کرنا چاہ رہے ہیں اس قانون کے ذریعے سے, اس میں وہ بغیر کوئی ایسی ایویڈنس ہوئے کہ کوئی آدمی جو ہے یا کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ کسی ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے جن کو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کہا جا سکتا ہے, اس کو وہ پابند ہوں گے اس کو ختم کرنے کے, اس کو بین کرنے کے. حالانکہ جو اس وقت ان کی ایکٹیویٹیز ہیں حکومت کی موجودہ جو یہ قانون بنانے چاہ رہی ہیں
جی,
وہ ایک بینڈ آرگنائزیشن سے بات چیت کرنے میں مصروف ہیں اور اتنے مطالبات ان کے مان لیے ہیں کہ لوگ جو ہیں پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے تحفظات جو ہیں بہت نمایاں
بڑھ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, میں وقت کی کمی کے باعث چونکہ ہم کوشش کر رہے تھے کافی دیر سے لیکن رابطہ نہیں ہو پایا, آپ کا بہت شکریہ آپ کی شرکت ہوئی اس پروگرام میں. اور بیرسٹر امجد ملک صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں لنڈن سے جوائن کیا. سامعین ایک چند سیکنڈ کی بریک اور اس کے بعد بھارت کے انتخابات پہ اپ ڈیٹ لیں گے اپنے ساتھی دیپک دوبل سے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ویٹو میر. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بھارت کے انتخابات پہ بات کریں گے. کک آف ہو چکا یہ مرحلہ, بہت طویل انتخابات ہیں, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اس کے اندر, اور 12 مئی تک یہ انتخابی عمل جاری رہے گا. 7 مئی سے یہ شروع ہوا, مختلف کانسٹیچوئنسیز کے اندر انتخابات ہوتے ہیں, بڑی سخت مقابلہ ہے اور پولیٹیکل فورسز وہ ایک دوسرے کو بلیم بھی کر رہی ہیں. بڑا اب یہ کہنا چاہیے کہ بڑی دلچسپ واقعات بھی انتخابی مہم کے اندر جیسے کہ ہر ملک میں آتے ہیں وہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. اور اس وقت دیپک دھوبل نے ہمیں جوائن کیا ہے, بھارت میں موجود ہیں, اسپیشلی اس الیکشن کو وہاں پہ کور کر رہے ہیں ہمارے لیے, اور ان سے ہم کچھ آج کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس وہ چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیپک, خاص طور پہ اتر پردیش میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جہاں پہ جو نریندر مودی ہیں جو کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے پرائم منسٹر کے عہدے کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کے خلاف ایک اہم جو ایک کینڈیڈیٹ تھے مختار انصاری, انہوں نے الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کیا. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ پارٹیاں وہ آپس میں الائنس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. کیا ڈیولپمنٹس آپ ہمارے ساتھ آج شیئر کر سکتے ہیں؟
ہاں جی اسد, کافی یہ جو آپ نے ایک بات کہی یہ ڈیولپمنٹ ہے انڈیا کی, کہ یہاں پہ وارانسی میں جہاں سے نریندر مودی جو ہیں جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پر ان کے خلاف مختار انصاری جو کہ کافی مضبوط کینڈیڈیٹ تھے اور پچھلی بار وہ بھارتی جنتا پارٹی کے مرلی منوہر جوشی سے کیول 17,000 ووٹ سے ہارے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ میں یہاں پر نریندر مودی کے خلاف چناؤ الیکشن نہیں لڑوں گا.
اس موو کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟
جی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو کانگریس کے کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے مختار انصاری نے جو کہا وہ سمجھ لیتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ مسلمان ووٹ وارانسی کی جو کانسٹیٹیوئنسی ہے اس کے اندر بٹے, یعنی وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ووٹ مودی کے خلاف ایک ہی کینڈیڈیٹ کو جائیں. اور اب اس کا فائدہ جو وہاں پر کانگریس کے اجے رائے ہیں ان کو ہو سکتا ہے, کیونکہ مسلمان جو ووٹ ہے وہ اجے رائے کو ایک مشت جا سکتے ہیں. اور وارانسی میں جو مسلمان ووٹ ہے وہ کافی اہم ہے, 4 لاکھ کے قریب ہے. اس کے علاوہ اجے رائے خود جس جاتی کے ہیں بھومیار وہ 1.5 لاکھ ووٹ ہے, اور اس کے علاوہ 3 لاکھ براہمن ووٹ ہے وہاں پر, اور وہ بھی کچھ.
تو یہ ایک موو ہے دیپک, ہمارے پاس 3 منٹ ہے اور ہم نے کم از کم 3 باتیں آپ سے پوچھنا ہے. اور یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ سماج وادی پارٹی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بی جے پی کے امیدوار امیت شاہ, ان کو بھی الیکشن کمیشن نے کیمپین چلانے سے روک دیا, کیوں, اس کی کیا وجہ تھی؟
جی اسد, کچھ ہی تھوڑی دیر پہلے بھارت کا جو الیکشن کمیشن ہے اس نے کہا ہے کہ اعظم خان جو کہ سماجوادی پارٹی کے ہیں اور امیت شاہ جو کہ بھارتی جنتا پارٹی کے ہیں اور نریندر مودی کے رائٹ ہینڈ مین مانے جاتے ہیں اور اتر پردیش کے اندر سارا الیکشن بھارتی جنتا پارٹی کے لیے دیکھ رہے تھے, ان کو کہا ہے کہ نہ آپ کوئی ریلی کر سکتے ہیں نہ آپ کوئی بھی سیاسی مہم آپ نہیں چلا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے اتر پردیش کی سرکار کو کہ ان دونوں لوگوں کے خلاف جو ایف آئی آر ہے وہ درج کی جائے.
ریزن کیا, پرووکنگ سٹیٹمنٹ کیا ریزن ہے؟
دونوں کچھ ایسے بیان دے رہے تھے جس سے کہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ ایک طریقے کا
اختلاف یا وہ ریزن کا. صحیح. اچھا دیپک, یہ بتائیے گا کہ اس انتخابی مہم میں بڑے انٹرسٹنگ ہمیں ٹیلیویژن ایڈ بھی نظر آ رہے ہیں, تو یہ ان ایڈز وہاں پہ کیا امپیکٹ کر رہے ہیں؟
ہاں یہ ایک ایڈ کافی چل رہے ہیں, ایک ایڈ کی میں آج بات کرنا چاہتا ہوں جو آج कांग्रेस की वेबसाइट पर देखा, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस का ये एड है लेकिन उन्होंने उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो साबिक वजीर आजम है अटल बिहारी वाजपेयी उनका उनकी उनकी शक्ल दिखाई है और कहा और उनकी काफी तारीफ की है और उनकी तारीफ करने के बाद कहा है कि वो खुद नरेंद्र मोदी से बहुत खुश नहीं थे, इसीलिए जब उन्होंने कहा कि अब अटल बिहारी वाजपेयी जैसा आदमी जिसको कि पूरा भारत मानता था बहुत अच्छा, वो अगर मोदी से खुश नहीं थे अपनी पार्टी के तो फिर मोदी को प्राइम मिनिस्टर कैसे बना।
तो ये एक पॉलिटिकल उनका एक स्टैंड, आप ये कह लेंगे अपने मौकफ को उन्होंने हाईलाइट किया। एक और बात हमें बताइएगा, एक्टर्स क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर भी बड़े मशहूर हैं और लोगों की बड़ी नजर होती है कि कौन कौन जो है वो इस दौड़ में शामिल है, किस तरफ से?
असद मेरे को आपका सवाल समझ में आया,
वहाँ पे बॉलीवुड के जो सुपर स्टार्स हैं एक्टर्स हैं उनमें कौन कौन से नुमाया नाम है और किस पार्टी के साथ वो खड़े हैं?
अच्छा असद, हाँ ये काफी है, काफी हिंदुस्तान में बहुत शुरू से ही रोल रहा है इनका जो जितने भी बॉलीवुड के स्टार्स हैं, बॉलीवुड भी ना गए यानी कि साउथ के भी स्टार्स के अंदर, तो इसमें बड़े नाम जो है उसमें हेमा मालिनी जो कि सबको मालूम है, जयप्रदा उसके अंदर है, गुलपनाग उसके अंदर है, किरण खेर इसके अलावा उसके अंदर भोजपुरी एक्टर्स हैं।
इस पे मेरा ख्याल है दीपक हम आपसे तफसील से बात करेंगे कि कौन सा एक्टर किस पार्टी के साथ है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और अपडेट दी। सामिन इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। प्रोड्यूसर थे वीटो मीर जबकि हमारे साथ इंजीनियर है कर्टिस बायनम। असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।